الرسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي وأزهات. یہ جن صاحب کے کچھ سوالات کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ان کا تیسرا سوال جو انہوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں رہتے ہیں اور ان سے تربیت پاتے ہیں, تو کیا اولیاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان اختلافات کے بارے میں جو امت کو درپیش ہیں رہنمائی لے کر مسلمانوں کے اختلافات کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب آپ شاید اس بات کو سمجھ نہیں سکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے نہیں ہیں بلکہ انہیں اجازت ہے کہ اس کو اٹینڈ کر لیں, اس محفل کو. رہنے میں اور اٹینڈ کرنے میں بہت فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اتنی بڑی ہے کہ وہاں ادب انتہائی درجے کا ہے. ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بہت ادب کرتے ہیں اس ادب کا ہزارواں حصہ نہیں جو یہ بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں. تو وہاں کسی کی مجال نہیں, یہ اولیاء اکرام تو بیچارے کیا بیچتے ہیں, کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ از خود منہ کھول سکے یا دم مارے, وہاں ادب بہت ہے. تو اولیاء اکرام اپنے طور پر وہاں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. تیسرا ایک چیز ہمیں بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے, یہ اگرچہ دو چار بار پہلے بھی میں ذکر کر چکا لیکن ہم اس بات کو میرا خیال ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھیں گے کبھی, بلکہ اپنی راہ ہی ہم چلتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ عالم الاسباب ہے, یہاں کے جتنے معاملات ہیں ان کو رب تعالی نے کوشش سے مشروط کر رکھا ہے. قرآن پاک میں رب تعالی نے بڑا کلیئر لفظوں میں یہ فرمایا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ کو قرآن پاک میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وظائف پڑتا ہے, نہ یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے دعائیں کرواتا ہے, نہ کہیں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ تعویذ کرواتا ہے. یہ تو خود ہم لوگوں نے اس عالم الاسباب کو ایک ایسی دنیا بنا دیا جہاں بڑے صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہم نے اصول اپنے طور پر ہی نئے لکھ لیے کہ ہمیں صرف وہی کچھ ملے گا جس کے لیے ہم جا کے دعا کروائیں گے کسی سے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. اس ضمن میں ایک بار بات کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کی تھی کہ مجھے ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے پایا کہ اگر دعاؤں ہی سے سارے کام ہونے ہیں تو یہ براعظم امریکہ اور براعظم یورپ میں یا فار ایسٹ میں رہنے والے لوگ پھر کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں؟ تو عالم الاسباب کے معاملات ہماری کوششوں سے ہی ختم ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. اور وہ دنیاوی طریقے ہی سے ہوں گے. میں نے کسی زمانے میں یہاں ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک جہاز جو سمندر میں سفر کر رہا تھا تو دوران سفر اس پر ڈاکوؤں نے, بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا اور اس جہاز پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ دو ولی اللہ بھی سفر کر رہے تھے, ایک سینئر تھے ایک کافی جونیئر ان سے. تو جہاز کے محافظوں نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کی کافی کوشش کی لیکن قزاق حاوی ہو رہے تھے. تو جو جونیئر ولی اللہ تھے انہوں نے یہ دیکھ کے کہ جہاز کے محافظ مغلوب ہو رہے ہیں, انہوں نے روحانی قوت کو استعمال کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اچانک قزاق جہاز جو ہے اس میں آگ لگ گئی ہے اور اس سے قزاقوں کو مصیبت پڑ گئی اور وہ اس جہاز کو چھوڑ کر اپنے جہاز کو بچانے کے قصے میں مصروف ہو گئے. وہ جو سینئر ولی اللہ تھے انہوں نے جب یہ قصہ دیکھا تو فوری طور پہ ان پر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ جو دوسرا ولی اللہ جونیئر ولی اللہ تھا اس نے اپنی روحانی قوت استعمال کی ہے اور اس روحانی قوت کے استعمال کی وجہ سے اس جہاز میں آگ لگ گئی ہے. تو جب معاملہ سیٹل ہو گیا تو ان سینئر ولی اللہ نے ان جونیئر ولی اللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی, کہ دنیاوی معاملے میں تم نے روحانی قوت کیوں استعمال کی. اور ظاہر ہے اس کی جسٹیفیکیشن کوئی تھی نہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معزول کر دیے گئے. روحانی دنیا میں سزائیں بڑی کڑی ملتی ہیں, وہاں مرشد یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس جو آ کے بیٹھتا ہے وہ پرائم منسٹر ہو گیا ہے, چیف منسٹر ہو گیا, کوئی منسٹر ہو گیا, سیکرٹری ہے, اس کے لیے وہ صرف شاگرد ہوتا ہے. تو اگلے کے عہدے کا لحاظ کیے بغیر جھاڑ کے رکھ دیتے ہیں دو منٹ میں اور سزا بھی بڑی کڑی دیتے ہیں. پھر ایک صاحب ابھی زندہ ہیں, ان کو ایک لڑکا اپنے دفتر کسی کام سے آیا لیکن بڑا اچھا لگا, اچھی سینس میں, تو اس کو بیٹے کی طرح وہ پیار کرنے لگ گئے. تو جا کے عام طور پر اس کی دکان پہ بادامی باغ میں کبھی کبھار چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے چائے ایک کپ پیتے تھے, چلے آتے تھے واپس. تو ایک دن یہ صاحب وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو انہوں نے دور سے اس ایریا کے حاکم کو آتے ہوئے دیکھا. وہ سیدھے آ گئے دکان کے اندر اور آ کے اس لڑکے سے, اس کا نام سہیل تھا, اس سے براہ راست کہنے لگے کہ سہیل صاحب یہ صاحب آپ کے پاس کیسے آ کے بیٹھ گئے, یہ تو کہیں جاتے نہیں کسی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ان کے پاس آفس گیا تھا ایک کام کرانے, یہ سرکاری افسر ہیں تو اس دن سے خود ہی آ جاتے ہیں, چائے پینی ہوتی ہے. تو وہ سہیل کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ سہیل صاحب آپ کو بتائیے یہ صاحب ہیں کون, آپ انہیں سرکاری افسر کہہ رہے ہیں. تو سہیل نے کہا کہ نہیں, اور وہ بڑا حیران ہوا کہ کیا اس کی کوئی اور کوئی ڈاکو واکو تو نہیں ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو حاکم تھے اس علاقے کے, کہنے لگے سہیل صاحب لوکی لب دے رب نو تے رب رب دا اہجے بندیاں نو. تو ان صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے ان کا علم بھی واپس لیا اور ان کو ایک سیکنڈ میں معزول کر کے گھر بھیج دیا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے راز کھولو. یہ بات غالباً 1987-86 کی ہے. تو یہ روحانی دنیا کے معاملات بالکل مختلف ہیں, ان کو دنیاوی معاملات میں روحانی قوتوں کو استعمال نہیں کیا جاتا اگر کوئی واقعی ہی ولی اللہ ہے. تو اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں اور ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کو ظاہر ہے وہ جانے گا جو وہاں بیٹھے گا. میں تو ویسے ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا آدمی ہوں تو مجھے کیا اس سے واقفیت. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کی باتوں کو ڈسکلوز کوئی کر نہیں پاتا, نہ اجازت ہے. انہی صاحب کا چوتھا سوال ہے کہ انسانی دماغ جب کسی بیماری یا حادثے کے سبب کمزور ہو جائے تو مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں جن میں مستقبل بینی وغیرہ شامل ہیں, حالانکہ مریض کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نیز بیماری کے باعث دماغ کے سکڑنے کا کوئی روحانی علاج موجود ہے؟ مرغی کے مریض جب فوتگی یا اجتماع میں جاتی ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہاں ایک زمانے میں ایک چیز میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی دماغ میں رب تعالیٰ نے بے پناہ قوتیں رکھی ہوئی ہیں جس کو ہم کبھی ایکسپلور نہیں کر پاتے. انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو کانسنٹریشن بہت ہوتی ہے اس کی. اس کانسنٹریشن کے نتیجے میں اس کے دماغ کے کئی ایسے سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ میں صرف سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, روحانی نہیں ہے. یہ روحانی ایکسپلینیشن اس کی بالکل اس سے مختلف ہے, وہ میں کسی وقت عرض کر دوں گا آپ سے. تو وہ جب ایکسٹرا سیل ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جو ایکسٹرا سینس میں کہ وہ سیل ہوتے تو سب کے دماغ میں ہیں لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے ہوتے, تو کسی کے ذہن میں دماغ میں جو وہ سیل ہیں وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان علاقوں کی باتیں آپ سے کرنے لگتا ہے جہاں وہ کبھی گیا ہی نہیں, وہ حالات وہاں کے بتانے لگتا ہے یا آنے والے واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ویسٹ میں سائنس نے اس کو نام دیا ہے ڈسٹنٹ وینگ کا. اسی طرح بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دماغ میں اگر چوٹ لگ گئی اور دماغ میں ایسی جگہ پر جا کے پریشر پڑ گیا جہاں وہ سیل ہیں اور وہ اس پریشر سے سیلز ایکٹیویٹ ہو گئے تو انسان ڈسٹنٹ ویونگ میں چلا جائے گا. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے میں ہمیشہ ایک چیز یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہی معیار بنائے ہوئے ہیں روحانیت کے بھی اور دوسری چیزوں کے بھی. ولی اللہ کو پرکھنے کے معیار ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ کسی ولی اللہ کی ہوئی دعا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر اس کی ہوئی دعا کبھی پوری نہیں ہوئی تو ہم کہتے ہیں وہ کاہے کا ولی اللہ ہے, اس کی بات ہی نہیں پوری ہوئی. اگر کسی ولی اللہ کی کہی ہوئی بات کے بالکل برعکس کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ کہاں کا ولی اللہ ہے, اس کی اس نے تو کہا تھا یہ یوں ہوگا, وہ تو اس کے برعکس ہو گیا. حالانکہ ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ یہ صرف رب ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ صرف رب ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے. باقی ساری مخلوق रब की मोहताज है। रब के हजूर गिड़गिड़ा तो हर कोई सकता है, यह हक है, ये आजादी है उसको कि वह रब के हजूर गिड़गिड़ाए, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने को कबूल करना या ना कबूल करना यह सिर्फ रब का हक है। रब चाहे तो मुझ जैसे गुनाहगार भी क्यों ना हो उसकी बात को पूरा कर दे, इसलिए वो तो बेनियाज है, इतना बड़ा है कि उसके नजदीक ये चीजें कोई वैल्यू रखती ही नहीं है। तो अपनी बेनियाजी में वो जिसकी चाहे बात पूरी कर दे, अपनी बेनियाजी में जिसकी बात चाहे रद्द कर दे, मालिक है उसको कौन पूछ सकता है। तो जिस चीज पर इख्तियार नहीं उसको मयार बनाना कि वो आदमी वली अल्लाह है या नहीं, वो दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह हम करामात को किसी के वली अल्लाह होने का सबूत समझते हैं। कल को हमारे कोई पालतू जानवर जो पेट्स हमने घर में रखे होते हैं, वो जलजला आने से चार पांच दिन पहले उसकी हरकत से हमें इत्तला मिल जाए कि जलजला आ रहा है, तो रब ने कुत्ते को जिसको नजिस बनाया हम उसे वली अल्लाह बना लेंगे कि उसने हमें चार दिन पहले खबर दे दी कि जलजला आ जाएगा चार रोज के बाद। कोई साधु इस्तदराज कर बैठे हमारी मौजूदगी में तो हम क्या किसी मुशरिक को यह समझ लेंगे कि वो वली अल्लाह है। ये हम जो मयार अपने बनाए हैं उससे मामलात गड़बड़ होती हैं। वली अल्लाह को परखने की यार्ड स्टिक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिससे जिसके करीब भी हम नहीं जाते कभी, इसलिए कि हमें सूट नहीं करती। बीमारी आपने पूछी है कि दिमाग के सुकड़ने का कोई रूहानी इलाज मौजूद है, और इसी तरह मिर्गी के मरीज का पूछा है, तो हमें एक बात पे पूरा ईमान है कि वो रब की फरमाई भी है कि रब ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज न पैदा किया हो, तो यकीनन इसका इलाज है दिमाग के सुकड़ने का। और बहुत सी जगहों पर अगर आप जाके चेक करेंगे तो ऐसे मरीज मिल जाएंगे जो सुकड़े हुए दिमाग के साथ आए, लेकिन कुछ अरसा इलाज कराने के बाद उनका दिमाग नॉर्मल साइज पर चला गया वापस, तो वो रूहानी इलाज हो जाता है उसका। अल्लाह के कलाम में रब ताला ने बहुत कुव्वत रखी है, अब वो कुव्वत कैसे है ये मैं अभी अर्ज कर देता हूं आपसे। मिर्गी के मरीज जब फौतगी या इज्तमा में जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। बात यह है कि मिर्गी का मर्ज की जो बुनियादी वजह है, जहां से स्टार्ट होती है, वो एसाब की एक्यूट कमजोरी है। नर्वस सिस्टम बहुत जब कमजोर हो जाता है तो इंसान शोर से इख्तलाज महसूस करता है, बेचैनी महसूस होती है, या ऑक्सीजन की कमी उसके इख्तलाज का सबब बनने लगती है। रश से जो इम्प्रेशन उभरता है कंजेशन का, वो एहसाब पर बड़ा बुरा असर डालता है। जो लोग मिर्गी के मरीज हो जाते हैं उनके एहसाब तो बिल्कुल ही जवाब दिए हुए होते हैं, जहां कहीं उन पर टेंशन आ जाएगी किसी वजह से, उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा, اور وہ خود بخود ٹھیک بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے اعصاب وہ جب سود آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک دم سے. تو چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا, جمع ہو جاتے ہیں لوگ, وہاں آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے, شور بھی ہوتا ہے, آوازیں پیدا ہوتی ہیں, رونا پیٹنا آہوزاری وہاں ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اس کے احساب اس کو لے نہیں پاتے, اس کا ذہن, اس کے جو ذہن کے مخصوص حصے ہیں وہاں کے سیل اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتے, ٹینشن کو, کلیپس کر جاتا ہے آدمی. اس کا علاج بھی ہے, آپ بہت سی جگہوں پہ مریض کو لے جائیے, وہ دم کریں یا نہ کریں, کچھ کہیں یا نہ کہیں, دو منٹ کے بعد اس مریض کو وہاں سے لے جائیے, مرگی کا مرض ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے لوگوں کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون بہت ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو مستقل ذکر الہی کرتے رہتے ہیں, جہاں وہ بیٹھیں گے ان کے جسم سے نکلنے والی وائبریشنز وہ سکون بخشتی ہیں. جو ان کا میگنیٹک فیلڈ ہے, جو میگنیٹک ویوز ان کی باڈی سے نکلتی ہیں, ان میں بہت سکون ہوتا ہے. تو وہاں مرگی کا مریض جب جاتا ہے تو سکون میں آ جاتا ہے, رفتہ رفتہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو میں کلام الہی میں علاج کی بات کر رہا تھا, جناب قبلہ میرے مرشد صاحب نے ایک بار فرمایا کہ یہ تو سارا الفاظ کا, حرفوں کا کھیل ہے. اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی, کافی عرصے کے بعد پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کیا تھا. یہاں ذکر ہوتا رہا ہے حروف مقطعات کا, وہ کیا ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں, اس پر یہاں خاصی تفصیل میں بات ہوتی رہی. وہ کیا ہیں, جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی الف لام میم, اب یہ تین حرف ہیں اصل میں, الف لام میم, ان کی اپنی پاورز ہیں. مغرب کی بات اگر آپ کریں گے تو مغرب نے اسے علم الاعداد کہا کہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان الفابیٹس کی ویلیوز انہوں نے نکالی. تو یہ جو حروف کی پاور ہے یہ اصل میں کام کرتی ہے, اور لفظ بنتا ہے حروف سے. اگر آپ ایک لفظ کوئی سا لے لیجیے, جیسے محفوظ ہے, اب محفوظ میں میم, ہے, فے, واو اور زوئے, یہ ایسی اتفاق سے ذہن میں آیا تھا لیکن وہ تو کوئی اور ہی چیز نکل آیا اندر سے. اب اس کے الفاظ کو اگر ہم چیک کریں گے تو اس کے پہلے دو حروف حروف مقطعات ہیں, میم اور ہے, اس کے بعد پھر واو آ گیا, وہ بھی حروف مقطعات ہیں. تو تین حروف مقطعات ہیں اس کے اور دو دوسرے حروف ہیں, یہ اتنا ہی زیادہ پاورفل ہو جائے گا. اب اگر اسی لفظ کو کوئی ورد کرے گا تو اس کے دماغ کے کچھ سیل ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, وہ قوتیں اس کی بیدار ہو جائیں گی ایک دم. پھر آیت جو ہے وہ مجموعہ ہے الفاظ کا, ایک لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہے اور آیت الفاظ کا مجموعہ ہے. تو اس آیت کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ ان الفاظ کے اسٹرینتھ سے مرتب ہوگی اور اس کے الفاظ کی اسٹرینتھ حروف سے مرتب ہو جائے گی. جب ہم کسی سورہ کی بات کریں گے جیسے سورہ روم ہے, چلیے اسی کو لے لیتے ہیں, ایسی سورہ جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں, ورنہ سورہ یاسین کا ورد ہو گیا, آیت الکرسی کا ہو گیا, سورہ واقعہ کا ہو گیا, لیکن سورہ روم اس کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. سورہ روم کی تلاوت کرنے والا شخص بہت پرسکون ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے اندر جو آیات ہیں اور ان آیات کے جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں تو ان حروف کی جو پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کریں گی اور نیگیٹ بھی کر رہی ہوں گی. یہ بالکل اس طرح سے کہ جتنے زیادہ ہم کہیں سپیکر لگائیں گے آواز اتنی زیادہ بلند ہوگی, لیکن اگر کہیں انجانے میں ہم نے اس طرح سے سپیکرز کو پلیس کر دیا کہ ایک سپیکر سے نکلنے والی آواز دوسری کو نیگیٹ کرے تو وہاں سناٹا ہو جائے گا باوجود اس کے سپیکر کام کر رہے ہوں گے. تو ان حروف اور الفاظ کی طاقت ایک دوسرے کو نیوٹرلائز بھی کر رہی ہوگی اور سپلیمنٹ بھی کر رہی ہوگی, وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کے اثرات کیا آنے ہیں. تو سورہ روم اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے شام کے وقت بڑا پرسکون ہو جائے گا وہ, چاہے اس کے معنی کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ سکون کے ہو جائیں گے. یہ الفاظ کی قوت ہے. تو انہی قوتوں کی وجہ سے مختلف امراض کا علاج ہوتا ہے. اب یہ پھر ایک جگہ آپ نے کہا ہے کہ مریض کو چاہیے کہ مرشد سے زیادہ بات چیت نہ کرے اور بلا ضرورت دعا کے لیے نہ کہے. سوال یہ ہے کہ اگر دعا اپنے والدین یا کسی اور عزیز کے لیے کرانی ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ شاید میری باتیں کچھ زیادہ قابل فہم نہیں ہوتی ہیں, شاید بے ربط باتیں کرتا ہوں اس لیے آپ لوگ اسے صحیح سمجھ نہیں پاتے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ میں اپنے مرشد صاحب کے پاس کس نیت سے گیا ہوں. اگر میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جاؤں گا تو میں تو صرف ایک کام سے جاؤں گا کہ ان سے یہ پوچھ لوں کہ وہ کشف کے ذریعے سے مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ہندو یہاں سے جاتے وقت اپنی دولت کہاں چھپا گیا تھا تاکہ میں نکال کے امیر ہو جاؤں. میرا بنیادی مقصد یہ ہوگا اپنے مرشد صاحب کے پاس جانے کا. ایک اور صاحب ان کا جس سکول آف تھاٹ سے تعلق ہے وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں, لیکن میرے ہی مرشد صاحب کے پاس وہ جاتے تھے کہ مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتا دی جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان سے یہ بات سن کے اس وقت تک میرے مرشد دنیا سے جا چکے تھے تو مجھے خود افسوس ہوا کہ یہ میرے دماغ میں کیوں نہ آیا کہ میں مرشد صاحب سے سونا بنانے کی ترکیب پوچھ لیتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کیا ہے وہاں جانے کی. اگر اللہ کسی کو یہ عقل عطا فرما دے کہ میں مرشد صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے علم حاصل کروں کہ میں رب کی دوستی حاصل کر جاؤں, رب کا قرب مجھے مل جائے, تو اب اس کا آبجیکٹو اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات کہ میری ترقی ہونی ہے دعا کر دیجئے, میرے بچے کا سکول میں ایڈمیشن ہونا ہے وہ اس کی دعا کر دیجئے, میری بیگم صاحبہ بیمار ہو گئی ہیں آپ دعا کر دیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں. وہ اس کے نزدیک یہ چھوٹی باتیں ہیں, بہت ہی مختصر, اس لیے کہ اس کا جو آبجیکٹو سیٹ کیا اس نے اپنے لیے وہ بہت بلند ہے. لیکن اگر میں مرشد صاحب کے پاس جاؤں کہ مجھے دنیاوی سہولتیں حاصل ہو جائیں, میری دنیاوی زندگی کمفرٹیبل ہو جائے, تو پھر میں مرشد صاحب کے پاس جا کے انہی دعاؤں میں رہ جاؤں گا کہ میرے سر میں درد ہو گیا, یہ دعا کر دیجئے, میرا جوتا ٹوٹ گیا, میں نیا جوتا لینے جا رہا ہوں, ذرا دعا کر دیں کہ آسانی سے مل جائے, پھر میں اسی چکر میں رہ جاؤں گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے مرشد صاحب کی محفل میں کس آبجیکٹو کے ساتھ جاتے ہیں, ہمارا مقصد وہاں جانے کا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرشد صاحب سے کچھ حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے میں اپنے قصے کہانیاں چھیڑ دوں یا واقعہ سنانے لگوں یا مرشد صاحب کو باتیں بتانے لگوں. پھر تو میں کچھ لے کر نہ آیا, چھوڑ کے ہی آیا وہاں سے کچھ. تو اگر مجھے وہاں سے لینا ہے, سیکھنا ہے کچھ, کہ مجھے مرشد صاحب کے سے سیکھنے کا موقع مل جائے, تو جو انسان سنتا ہے وہ ہمیشہ گین کرتا ہے, جو بولتا ہے وہ کھو کے آتا ہے وہاں کچھ. تو میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے مرشد کی محفل میں خاموش بیٹھے, باادب بیٹھے, مراد یہ تھی کہ ہم وہاں مرشد سے کچھ سیکھنے گئے ہیں, کچھ حاصل کرنے گئے ہیں, تو وہاں خاموشی اختیار کریں, مرشد کو بولنے دیں. تو اگر وہ نہ بول رہے ہوں تو کوئی ایسی بات کر دی جائے بڑے ادب کے دائرے میں رہتی, جس سے وہ مجبور ہو جائیں کہ منہ کھولیں. تو جب ایک بار وہ بولنا شروع کریں گے تو پھر خزانے لٹاتے ہیں ان کی باتوں میں, دنیا بھر کے خزانے ملیں گے آپ کو, وہ ایسا خزانہ ہے جو انمول ہے. تو انسان سیکھتا ہے پھر ان کی محفل میں بیٹھ کے, اگر بولتا رہے گا تو پھر مرشد صاحب کیا بولیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر دعا اپنے والدین یا کسی اور عزیز کے لیے کرانی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے, بھائی میں نے عرض کیا کہ میں تو ایسا گناہگار اور آوارہ آدمی ہوں جو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے, جس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی عزیز کی بھی دعا کرانی ہے, والدین کے لیے بھی دعا کرانی ہے. میں تو سیدھی ایک بات جانتا ہوں کہ رب میرا ہے اور میں اس کا ہوں. تو ایک آقا اور غلام کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو میں تو اپنے آقا کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا, چاہے وہ درخت ہو کوئی, اس کے نیچے تپتی ہوئی سڑک ہو, اس وہاں جہاں دل چاہے گا میں دعا مانگ لوں گا اپنے آقا سے, عرض کر دوں گا کہ یا باری تعالی یہ مسئلہ تو اسے حل کر. تو وہ مالک ہے اور بڑا مہربان مالک ہے, تو اپنے غلام کی ضرور سنے گا, اس میں کیا مسئلہ ہے. اور پھر اگر واقعی آپ مرشد کو مرشد سمجھتے ہیں تو پھر دل میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے مرشد کے ڈیرے پر بیٹھا ہوں, ان کے پاس بیٹھا ہوں, میں جو دل میں دعا کروں گا, پروردگار چونکہ بڑا وزادار حیا والا ہے, تو یہاں میرے دل سے نکلی ہوئی دعا رب قبول فرما لے گا کہ میں اس کے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوں. یہ سوچ اور یقین کی بات ہے اصل میں. इसको थोड़ा सा हमें अपनी सोच को बदलना होता है। मेरे लिए मेरे मुर्शद ऐसे मकाम पर हैं कि मुझे ये जरूरत नहीं है उनको ये कहने की कि मेरा कौन सा बच्चा बीमार हो गया आप दुआ कर दें, मेरा कौन से बच्चे का क्या मसला है, मेरा अपना क्या मसला है। ठीक है, वो मुर्शद हैं, उनका दिल चाहेगा दुआ कर देंगे, दिल चाहेगा नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई मसला जरूर होगी। तो मुर्शद को आप क्या समझते हैं ये बहुत जरूरी चीज है। मुर्शद के बारे में क्या ख्याल है, ये अगला सवाल भी ऐसे ही है। ये साहब जो भी हैं ये अपने मुर्शद साहब से मुझे पिटवा देंगे कि मुर्शद से ये दरख्वास्त कैसे की जाए कि तरबियत और रियाजत कराएं, नीज अगर बैत के बाद मुरीद किसी नापसंदीदा फेल और गुनाह का इर्तकाब कर बैठे तो सिर्फ रब से मगफरत तलब करे या मुर्शद को इस फेल के बारे में मुत्तला करके माफी और तजदीद बैत कर ले। भाई वो मुर्शद क्या है, या यूं कहिए कि मैंने उस मुर्शद से क्या हासिल कर लेना है जिन मुर्शद साहब के बारे में मैं ये समझता हूं कि वो उनको जब तक मैं कहूंगा नहीं कि मेरी तरबियत करें वो तरबियत नहीं करेंगे, जिनको जब तक मैं कहूंगा नहीं कि वो मुझे मुजाहिदे करवा दें वो मुजाहिदे नहीं करवाएंगे, जब तक मैं उनसे ये दरख्वास्त नहीं करूंगा कि मुझे इल्म अता फरमाएं वो इल्म अता नहीं फरमाएंगे, तो फिर मैं उन्हें मुर्शद तो नहीं समझ रहा। भाई मुर्शद हम मानते उसी शख्स को हैं जो इल्म के इतने बुलंद मकाम पर बैठा हुआ हो कि जहां उसके नजदीक उसके फराइज बड़े अहम हो जाते हैं। यहां कई बार गुफ्तगू करते हुए मैंने अर्ज की कि मुर्शद साहब एक बात की तलकीन बड़ी शिद्दत से करते थे कि ड्यूटी सबसे पहले, तो जिनकी तलकीन ये है तो क्या वो अपनी ड्यूटी खुद नहीं निभाएंगे। तो ये तो मुर्शद जब आपको कबूल करते हैं बहसी शागिर्द के उनके जिम्मे ये ड्यूटी लग जाती है, ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने मुरीद की तरबियत करें, और वो तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि ये वजीफा पढ़ लो, वह आपके दुनियावी तौर तरीके अदब आदाब पे भी नजर रखते हैं, और वो बवक्ते जरूरत आपको करेक्शन के लिए कह देते हैं कि फला जगह तुमने ये गलती की इसको दुरुस्त कर लो, तुम्हारे ये बात करने का तरीका गलत था इसको इस तरह से कर लो, तुम्हें यहां पर ये बात करनी चाहिए थी तुमने नहीं की। वो तरबियत हो रही होती है, तरबियत इसी का नाम है। इसी तरह वो आपको कह देते हैं कि ये पढ़ो, अब वो पढ़ के भूल नहीं गए आपको ये बता के कि आप पढ़िए, उन्होंने आपको चक्की पीसने पर नहीं लगाया और वो भूल नहीं गए हैं, बल्कि वो नजर रखे हुए हैं कि कब उसका दौर पूरा हो तो वो आपको आगे लेके चले, और आगे बढ़ने की रफ्तार इंसान की इस बात पे डिपेंड करती है। जैसे आप अगर कार पे सफर कर रहे हैं, अगर बहुत ही स्मूथ कार्पेटेड रोड है तो आप उस पे हाई स्पीड पे जाते हैं, आपका सफर तेजी से कट रहा है, लेकिन अगर कहीं बी क्लास रोड पर चले जाएं जिसमें पॉट होल्स हैं हम्प्स हैं तो वही कार स्लो डाउन हो जाएगी, उस आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। अगर उसको कच्चे रास्ते पर ले जाएं तो रफ्तार आगे बढ़ने की और भी कम हो जाएगी, और अगर क्रॉस कंट्री है तो बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाएगी आपकी गाड़ी और बाज़ुकात बॉक डाउन हो सकती है। तो जब आपके خیالات آپ کے عقائد آپ کے جو یقین ہیں آپ کے بلیف وہ اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ رکاوٹ بننے لگے آپ کے پڑھائی میں, تو پھر مرشد ٹوکتا ہے کہ دیکھیے یہ کام نہ کریں, اس سے آپ کی روحانی ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے. تو دو چار بار وارننگ دے گا آپ کو کہ یہ کام نہ کیجیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے جائیے, پھر وہ گیو اپ کر دے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر انسان چکی پیستا رہتا ہے بیٹا, پہنچتا کسی مقام پر نہیں ہے. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنی کار کو آپ بہت سموتھ اور کارپیٹڈ روڈ پر چلائیے, آپ کے جو بلیف ہے وہ اتنے سموتھ ہوں کہ آپ کی روحانی طور پر آگے بڑھنے کی رفتار تیز ہو. تو اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے, اور اگر ہمارے مرشد صاحب ہمیں ایک بار وارن کریں کہ یہ نہ کرو تو پھر ہمیں دوبارہ نہیں کرنا چاہیے وہ, اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے, ان کو مصلحت کا اس کا پتہ ہے. میں نے ایک واقعہ یہاں سنایا تھا کہ وہ میرے مرشد صاحب کے خادم تھے, سردیوں میں میں نے دیکھا کہ ان کا کوٹ پھٹا ہوا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں شام کو جب حاضر ہوں گا مرشد صاحب کی خدمت میں تو میں آپ کو ایک کوٹ نیا لا دوں گا. میں آفس سے نارملی 8 بجے کے قریب اٹھتا تھا, تو آفس سے اٹھا نیا کوٹ لیا اور چلا گیا مرشد صاحب کے ٹھکانے پر, تو جا کے میں نے وہ کوٹ دے دیا. تو مرشد صاحب نے کیا فرمایا کہ تم نے بہت غلط کام کیا, کسی کو انتظار نہیں کراتے. تو میں نے کہا جی حضور میں نے تو کہا تھا کہ جب میں شام کو آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ شام سورج غروب ہونے سے لے کر اندھیرا پھیلنے تک ہوتی ہے, اس کے بعد رات ہو جاتی ہے, تو تم شام کو نہیں آئے ہو رات کو آئے ہو. تو یہ آدمی دل میں بیٹھا ہوا شام سے انتظار کر رہا ہوگا آپ نے, تو یہ نہیں کرو. اب یہ اتنا باریک اور اتنا بڑا سبق تھا. تو مرشد تو اس طرح نظر رکھتا ہے آپ پر, لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ مرید بھی مانے بات ان کی. باقی ان کے کچھ اور سوال ابھی باقی ہیں, تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.